बुध 11 जून के सेरबीन के साथ हनियाली का सलाम। इराक के शहर मुसल पर शिदत पसंदों के कब्जे के बाद लाखों अफराद शहर छोड़ गए। मुसल के कब्जे से खत्ते पर क्या असरात होंगे?
तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है, वो मुसल में बेस बनाकर वो सीरिया को अटैक करेंगे।
तफसील जरा देर बाद, पहले सेरबीन में सुनिए आलमी खबरें।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ عراق میں دو دن میں شدت پسندوں نے ملک کے دو بڑے شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شمالی شہر موصل کے بعد اب اطلاعات ہیں کہ تکریت شہر پر بھی شدت پسندوں کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ تکریت شہر صوبہ صلاح الدین کا انتظامی دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی جائے پیدائش بھی ہے۔ اس سے قبل موصل میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وہاں سے تقریباً 500,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شدت پسندوں کی یہ تنظیم آئسس یعنی دولت اسلامیہ عراق اور شام القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ موصل سے نکلنے والوں میں کئی فوجی بھی شامل ہیں۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ آئسس نے ترکی کے قونصل خانے کے 45 افراد کو یرغمال بنایا ہے۔ امبر شمسی۔
ترکی حکومت کے ذرائع کے مطابق 45 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، جن میں بیشتر بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر عراقی شہر تکریت سے بھی اطلاع ہے کہ وہاں سنی شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور شہر میں ایک مختلف راستے سے داخل ہوئے اور پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ کا کہنا ہے کہ عراق میں جاری یہ لڑائی اس بات کی مثال ہے کہ شام میں جاری تنازع کی وجہ سے خطے کے باقی ہمسایہ ممالک کا استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ امریکہ نے عراق کے وزیر اعظم نور المالکی سے کہا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے سنی اقلیتوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جانب سے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو لکھے گئے خط پر ملک کی مذہبی جماعتوں نے شدید تنقید کی ہے۔ اس خط میں نواز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان متنازع امور مل کر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آصف فاروقی۔
وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب کو یہ مراسلہ ایسے وقت میں لکھا ہے جب دائیں بازو کی جماعتیں پہلے ہی ان کے حالیہ دورہ بھارت پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس خط کے بارے میں بھی دائیں بازو کی اہم جماعت جماعت اسلامی نے تنقیدی بیان جاری کیا ہے۔ جماعت کے ترجمان امیر العظیم نے بی بی سی کو بتایا کہ نواز شریف بہت جلدی میں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی اس پالیسی کی کوئی سمت نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا درست کا جامع مذاکرات کی بحالی ہی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ عوامی خواہشات کے منافی ہے۔
پاکستان میں ممتاز قوم پرست بلوچ رہنما نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے خیر بیار مری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے نواب خیر بخش مری کی موت کی وجوہات معلوم کرنے کے بعد انہیں کوئٹہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نواب خیر بخش مری گزشتہ رات کراچی میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ادھر بلوچستان ہی کے اہل سنت والجماعت کے کارکنوں نے آج کوئٹہ میں ایک احتجاجی ریلی نکالنے کے علاوہ دھرنا دیا ہے۔ یہ کارکنان مچھ کے علاقے میں جماعت کے ضلع کوئٹہ کے نائب امیر مفتی شکر اللہ پر قاتلانہ حملے اور اس حملے میں ان کے بھائی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے تھے کہ پارٹی رہنما پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ پاکستان کے ضلع سوات کے علاقے تحصیل کابل میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے امن کمیٹی کے دو ممبران اور ایک پولیس اہلکار کو ہلاک جبکہ دو کو زخمی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بانڈے کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب امن کمیٹی کے ارکان شکر درا سے منگورا کی طرف آ رہے تھے۔ پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی تحقیقات کرنے والے اداروں نے نواب شاہ میں 10 سے 12 ایسے افراد کو حراست میں لیا ہے جو موبائل فونز کی سمز فروخت کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ حملے میں ملوث دہشت گردوں کی کچھ فون سمز سندھ کے شہر نواب شاہ سے خریدی گئی تھیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ گرفتاریوں سے آگاہ ہیں مگر معاملے کی تفصیل سے نہیں۔ ان افراد کو حراست میں لیے جانے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ بھارت میں پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی ریاست اتر پردیش کے ایک گاؤں برائچ میں ایک خاتون کی لاش درخت سے لٹکتی پائی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹیسٹ کے نتائج جلد متوقع ہیں۔ پولیس کو 5 لوگوں کی تلاش ہے۔ یاد رہے کہ ابھی چند ہفتے قبل بھارت کی اسی ریاست کے ایک گاؤں بدایوں میں 2 کم عمر بچیوں کی لاشیں درخت سے لٹکتی پائی گئی تھیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے انہیں درخت سے لٹکایا گیا ہے جس وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ مصر کے مقبول ترین جمہوریت پسند کارکن علاء عبد الفتح کو ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے اور ایک غیر قانونی احتجاج میں حصہ لینے پر 15 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مسٹر عبد الفتح مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے دور اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ملک میں آنے والے انقلاب میں رہنما کے طور پر پیش تھے۔ مسٹر عبد الفتح کے ساتھ ساتھ مصر کی عدالت نے 24 دیگر افراد کو بھی یہی سزا دی ہے۔ اسپین کی حکومت نے ملک کے بادشاہ جوئن کارلوس کی تخت سے علیحدگی کے لیے متفقہ طور پر آئین میں تبدیلی کی ہے. اس اقدام کی اسپین کی دو مرکزی سیاسی جماعتوں نے حمایت کی اور یوں تبدیلی کا یہ قانون 299 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرا جبکہ 19 ووٹ اس کے خلاف ڈالے گئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بلوچستان کے بزرگ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے حرب یار مری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے نواب خیر بخش مری کی موت کی وجوہات معلوم کرنے کے بعد انہیں کوئٹہ میں سپرد خاک کیا جائے گا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. اور نواب خیر بخش مری کی زندگی پر ہم پروگرام میں آگے جا کر مزید بات بھی کریں گے. اور اب سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ عراق کے شہر موصل پر شدت پسندوں کے قبضے کے بعد لاکھوں افراد شہر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہیں. پناہ گزینوں کے بین الاقوامی ادارے کا کہنا ہے کہ موصل سے اب تک تقریباً 500,000 افراد شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں. عراق کی اسلامی ریاست اور القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم لیوانٹ اب شام اور مرکزی اور مغربی عراق کے کئی علاقوں کا کنٹرول سنبھال چکی ہے. امریکہ نے عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی سے کہا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے سنی اقلیتوں کے ساتھ مل کر کام کریں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
عراق کے شمالی شہر موصل پر شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وہاں سے تقریباً 500,000 افراد بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جن میں فوجی بھی شامل ہیں. صوبہ نینوا پر IS یعنی دولت اسلامیہ فی العراق و الشام کا کئی ماہ سے غیر رسمی کنٹرول تھا. موصل میں موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری عمارتوں سے جہادی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور شدت پسندوں نے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ وہ موصل کو آزاد کروانے آئے ہیں. دوسری جانب موصل پر شدت پسندوں کے قبضے کے بعد عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے پارلیمان سے وہاں ایمرجنسی نافذ کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ انہیں مزید اختیارات مل سکیں. موصل سے فرار ہو کر اکثر افراد نے ملک کے خود مختار خطے کردستان میں پناہ لی ہے. کردستان کی علاقائی حکومت کے ایک ترجمان طارق جوہر نے بی بی سی کو بتایا کہ خطے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں.
ہم نے IS سے کردستان کے خطے کو محفوظ بنانے کے لیے چیک پوائنٹس پر فوج تعینات کر دی ہے تاکہ وہ کردستان میں داخل نہ ہو سکیں.
ابریل کے گورنر نوزاد ہادی کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی بھرپور دیکھ بھال کی جا رہی ہے.
ہم نے موصل سے آنے والے ہزاروں لوگوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کی جانیں بچائیں. ہم نے ان افراد کے لیے ایک کیمپ بنا کر انہیں کھانے پینے کا سامان فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ مسلح افراد تیل کی ریفائنری والے علاقے بائیجی اور صلاح الدین صوبوں میں بھی موجود ہیں. عراق کے وزیر خارجہ ہوشیار زیباری کا کہنا ہے کہ عراق کے رہنماؤں کو ملک کو درپیش خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. واضح ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نوری المالکی پر امتیازی پالیسیاں اپنانے کا الزام ہے. بیان عبد الرحمان برطانیہ میں کرد علاقائی حکومت کی نمائندگی کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ موصل کا نقصان عراق کے لیے ایک تباہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نوری المالکی کو شدت پسندوں کی فتح کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے.
وزیر اعظم نوری المالکی ملک میں تفریق کا باعث بنے رہے ہیں. انہوں نے سنی عرب کمیونٹی کو کرد کمیونٹی اور یہاں تک کہ اپنے ہی شیعہ بلاک سے الگ کر دیا. اور آپ شاید جانتے ہوں وزیر اعظم مالکی پچھلے 4 سالوں میں دفاع، سلامتی اور داخلہ کے محکموں پر بھی حاوی رہے ہیں. یہ ان کی اور ان کے انتظامیہ کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے. وہ اپنے ہی لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں ہیں.
عراق کے سابق نائب صدر طارق الہاشمی نے شدت پسندوں کی فتح کی ذمہ داری عراق کے وزیر اعظم اور بین الاقوامی برادری پر ڈالی. مسٹر ہاشمی ترکی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ عراقیوں کا خیال ہے کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. ادھر امریکہ نے عراق میں شدت پسندوں کو پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ وہ عراق کی حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے.
یہ تو واضح ہے کہ عراق میں سلامتی کے بڑے سنگین مسائل موجود ہیں جو حال ہی میں مزید خراب ہوئے ہیں. ہم عراقی حکومت کی سلامتی کے لیے سیکیورٹی اور فوجی امداد جاری رکھیں گے, لیکن آخر کار یہ عراقی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو تیز کریں.
ادھر صوبہ نینوا کے گورنر عقیل النجفی نے مرکزی حکومت کو ایک نیوز کانفرنس میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مسٹر المالکی نے موصل کی جانب سے بھیجی جانے والی خبروں کو نظر انداز کیا.
بالتأكيد كان لدينا اتصالات مع بغداد خلال هذه الفترة.
ہم یقینی طور پر اس وقت بغداد کے ساتھ رابطے میں تھے, لیکن بدقسمتی سے بغداد اور خصوصی طور پر وزیر اعظم نے ہماری نہ سنی. وہ کسی اور سے زیادہ اپنے فوجی جرنیلوں کی باتیں سن رہے تھے. میرا خیال ہے کہ IS کی امداد شام سے آ رہی ہے. ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق انہیں شام کی حمایت حاصل ہے. اس سے قبل کہ IS موصل میں آتی, میں نے عراقی فوج سے ان کی بیس پر بمباری کرنے کی درخواست کی تھی.
تسحب داعش الى داخل المدن لتحاربها.
ادھر کردستان کے وزیر اعظم نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین سے مدد کی اپیل کی ہے, جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے موصل کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عراقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ خطے میں سلامتی کے لیے کردش کی علاقائی حکومت سے تعاون کرے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا شمائلہ خان کی زبانی. اس سلسلے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی, جو امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹجک فورکاسٹنگ سے وابستہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ISIS کون سی تنظیم ہے.
یہ القاعدہ کا نوڈ جو عراق میں ہوا کرتا تھا, جب صدام حکومت کا تختہ الٹا گیا اس کے بعد جو ہے ایک گروپ نکلا جماعت توحید والجہاد کر کے, ابو مصعب الزرقاوی نام کے آدمی نے اس کی بنیاد رکھی تھی. پھر یہ جو ہے اس نے بہت سارے الحاق کیے بہت سارے گروہوں کے ساتھ عراق کے اندر, اور بالآخر اس نے اپنے آپ کو القاعدہ ان عراق کے نام سے جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. اس کے بانی کی تو وہ ایئر اسٹرائک میں وہ ہلاکت ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ یہ گروپ چلا آ رہا تھا اور اس گروپ کو خاصا نقصان ہوا شروع کے دنوں میں جب امریکی فوجی تھے وہاں پہ, اور پھر وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کی سیکورٹی فورسز نے خاصی کارروائی کی, لیکن پوری طرح سے اس کا کالا کما نہیں کیا جا سکا. پھر جب سیریا میں اپرائزنگ شروع ہوئی تو یہ گروہ جو ہے یہ سیریا کے اندر داخل ہو. اور وہاں جا کے اس نے جو وہاں کے حالات تھے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو وہاں پہ کی اپنی بنیاد رکھی سیریا کے اندر. اور دیکھتے ہی دیکھتے گزشتہ دو سالوں میں اچھا خاصی ٹیریٹری انہوں نے جو ہے وہ اپنے جسے کہتے ہیں قبضے میں لے لی سیریا کے اندر. جب سیریا میں ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے تو بارڈر کے پار یہ عراق میں دوبارہ سے اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اب اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ISIS جو ہے یہ ایک یونیک گروپ ہے اس سینس میں کہ اس کا القاعدہ سے بھی جھگڑا ہے, اور انہوں نے جو القاعدہ کے لیڈر ہیں ایمن الزواہری ان کی قیادت کو مسترد کر دیا ہے. بلکہ زواہری کا یہ ویو تھا کہ جو سیریا کی القاعدہ ہے وہ عراق کی القاعدہ سے علیحدہ رہے اور دونوں تنظیمیں علیحدہ علیحدہ کام کریں, لیکن ISIS جو ہے یہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لوانٹ جو ہے انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا, اور اب یہ سب سے بڑی القاعدہ کی تنظیم جو ہے مانی جاتی ہیں اس خطے کے اندر بلکہ دنیا کے اندر.
تو اتنی کامیاب ان کی سرگرمی رہی ہے اس تنظیم کی کہ یہ موصل جیسے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا انہوں نے, تو آپ کو ان کی کیا حکمت عملی نظر آتی ہے؟
دیکھیں, ان کی جو اسٹریٹجک حکمت عملی ہے وہ تو یہ ہے کہ عراق اور سیریا جو کراس بارڈر ایریا ہے جہاں پہ سنی اکثریت ہے, یعنی مشرقی شام اور وسطی اور مغربی جو ہے عراق کے اندر جہاں پر سنیوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر یہ اپنا ایک ایمریٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ کراس بارڈر قسم کے جو ہے نا ان کے عزائم ہیں. ان کے ذہن میں ہے کہ جی یہ عراق اور شام جو ہے وہ تاریخی طور پہ جو ہے جو مسلمانوں کی خلافت رہی ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں, تو اس کو وہ بیسکلی دیکھتے ہیں ایز اے ماڈل. تو یہ بیسکلی ان کے اسٹریٹجک عزائم ہیں, لیکن کیا یہ ایسا کر پائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کنٹرول کی جو خبریں ہیں میں ان کو ذرا کوسچن کروں گا, کیونکہ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت سنبھال لی ہے اور آپ جو ہے بیسیکلی وہاں پر گورننس کر رہے ہیں. اس طرح کی جو کاروائی ہے وہ ہم نے بہت کم دیکھی ہے. جہادی قوتیں کہیں پہ بھی اس طرح کی کاروائی نہیں کر پاتے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو زیادہ دیر تک نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس قوت نہیں ہوتی. وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جو ایک ریاست کی جو کمزور رٹ ہوتی ہے اور جو لوکل جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہوتی ہیں, اور عراق کے کیس میں تو وہ فرقہ وارانہ بھی ایک جو ہے نا کانفلکٹ چل رہی ہے جو کہ شام میں بھی چل رہی ہے, پھر اس کے علاوہ انگورنڈ سپیسز کو ایکسپلوئٹ کرنا جان ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جو دیگر جو مبصرین ہیں, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ زیادہ تر وہ سنسیشنلائز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب کنٹرول ہو گیا, قبضہ ہو گیا. تو یہ ایکسپلوئٹیشن آف انگورنڈ سپیسز ہے جو کہ ابھی یہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر تک جو ان کا جو اپر ہینڈ ہے یا یہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس حد تک کر سکتے ہیں. کیونکہ عراقی فوج اس نے ابھی اپنی پوری طریقے سے کاروائی نہیں کی. اسی طریقے سے جو کردش علاقہ ہے ان کی اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی ابھی داخل نہیں ہوئی. تو اب ظاہر ہے جناب اخبارات اور میڈیا نے اس کو جناب بہت زیادہ اچھال رہا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک وہاں پر ان کے فائٹرز رہیں گے. موصل 2 ملین سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, تو اگر وہاں پر کوئی 2000 بھی جو ہے وہ جنگجو ہیں آئیسس کے, تو لوجسٹکلی ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2000 یا اگر 20,000 بھی ہیں تو وہ 2 ملین کی آبادی کا جو شہر ہے, یہ تیسرا بڑا شہر ہے عراق کا, اس پہ پوری طریقے سے قابض ہو سکے.
یہ تھے تجزیہ کار کامران بخاری جو امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ کے ساتھ وابستہ ہیں. اس موضوع پر مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار مقتدر خان سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ عراق میں جاری کشیدگی میں یہ صورتحال کس قدر اہمیت رکھتی ہے.
دیکھیے یہ جو گروپ ہے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا, انہوں نے فلوجہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے, امبر پروونس جو اس سے ساؤتھ میں ہے موصل کے, اس کے اوپر بھی ان کا کئی ہفتوں سے قبضہ ہے. اور اب انہوں نے ایک بہت ہی بڑا شہر ہے موصل, عراق کا بہت اہم شہر ہے, ٹرانسپورٹیشن ہب ہے, وہاں سے گیس لائن پائپ لائن وغیرہ ترکی کو جاتی ہیں. تو اس کو پوری طرح سے ان کا ٹوٹل قبضہ ہو گیا ہے, ایئرپورٹ پر اور ریڈیو اسٹیشنز پر, گورنمنٹ کے بلڈنگز پر. اور نہ صرف وہ بلکہ جو امریکہ نے ہتھیار دیے تھے عراقی فوج کو, وہ سارے ہتھیار موصل میں جو کافی بڑا وہاں پہ ملٹری آرمز کم تھا, وہ سارے کا سارا ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے آسانی سے عراق کے فوج کو ہرایا ہے, عراق کے فوجیوں نے اپنا یونیفارم پھینک, اپنے ہتھیار پھینک, عام عوام کے ساتھ مل کر وہ بھاگ چکے ہیں موصول سے. تو اس طرح سے اگر عراق کی فوج ان سے لڑنے سے ڈر رہی ہے تو میرے خیال سے یہ ان کا لانگ ٹرم کنٹرول ہو سکتا ہے اس علاقے پہ. یہ جو آپ کی نام کی نوعیت سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ جو سیریا کا ویسٹرن پروونسز ہے اور عراق کے ایسٹرن پروونسز ہے جہاں پہ سنی کافی میجورٹی میں ہیں, وہ علاقے کو وہ لے کر ایک باقاعدہ ایک ملک بنانا چاہتے ہیں, وہاں پہ اسلامک کیلیفیٹ وغیرہ وہ اپنی حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, وہ اب وہ موصل میں بیس بنا کر وہ سیریا کو اٹیک کریں گے. خاص طور سے اس اٹیک میں انہوں نے سیریا سے بھی کئی فائٹرز کو بلایا تھا, اور وہاں کا بارڈر اتنا پورس ہو گیا ہے کہ جو جہادی سیریا میں لڑ رہے ہیں وہ عراق میں ضرورت پڑتی تو وہاں موو ہو جاتے ہیں. اور پھر اب مجھے لگتا کہ یہاں سے وہ بیس بنا کے یا تو اربل یا کرکوک پر بھی حملہ کر سکتے ہیں.
تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے, 500,000 افراد نقل مکانی کر رہے ہیں, ایک جنرل خبروں میں پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے جس پینک میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا ان کی آئیسس کی اتنی اسٹرینتھ ہے آپ کو لگتا ہے؟
اسٹرینتھ تو نہیں بول سکتے, لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز اتنی سکیری ہے. مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ یوٹیوب پہ ان کے نام کو سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو سیریا میں جو گد بنائی ہے, جہاں جہاں پہ ان کا کنٹرول رہا ہے, لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے اسٹرپ کر کے کوڑے مارے ہیں, نماز نہیں پڑھنے کے لیے, داڑھی نہیں چھوڑنے کے لیے. تو اس طرح سے کافی بروٹل قسم کا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے لوگوں کو وہاں پر, تو اس سے تو کافی ڈر تو ضرور بڑھ گیا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو سنی انسرجنسی چل رہی ہے عراق میں، بالکل سیکٹیرین جھگڑا ہے، فارن فائٹرز آ رہے ہیں جہاد کے لیے، ان کو سنی پولیٹیشینز اور سنی ٹرائبل لیڈرز سے کافی مدد مل رہی ہے، اور اب جب سنی فائٹرز وہاں پہ کنٹرول میں آ گئے ہیں تو اب سنی وہاں سے بھاگ رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ شیعہ ہیں۔ یہ نوبت آنے سے پہلے اگر وہ کوئی پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈ لیتے تو بہتر ہوتا۔ نوری المالکی اب ساری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، کئی فرینڈلی ملکوں سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن یہاں سے واشنگٹن سے کافی سیریس ریسپانسز آ چکے ہیں کہ یہ کافی سیریس چیز ہے اور امریکہ اپنی پوری کوشش کرے گا ہیلپ کرنے کے لیے۔ امریکہ کے کئی سووں سولجرز فلوجہ کو کنٹرول کرنے کے لیے مارے گئے اور موصل میں بھی، تو اب واپس پھر وہی اسی قسم کی القاعدہ کی سپلنٹر گروپ آ گیا ہے۔
جی مختار صاحب، آخری سوال کہ امریکہ اور مغربی ممالک ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ان کو پرواہ نہیں ہے، کیا وہ اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے؟
دیکھیے کئی چیزیں ہیں، پاپولیشن بہت تنگ آ گئی ہیں جنگ پہ، تقریباً کل یا پرسوں امریکہ کے 5 سپاہی مارے گئے افغانستان میں، یہ مسلسل لائف بلیڈ ہو رہی ہے، اور ان کو نظر آتا ہے کہ عراق کی حالت دیکھ کے کہ یہ کیا فائدہ ہو رہا، مطلب ہمارے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، پھر ہمارے جانے بھی جا رہی ہیں، اور پھر یہ لوگ ویسے کی ویسے ہی ہیں، ڈیموکریسی تو اسٹیبلش ہو چکی تھی عراق میں، پھر یہ کیا ضرورت ہے، یہ جہاد ان کا ریلیجن ان کا کلچر ہے، تو یہ سب سے پاپولیشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ ریجن کی اسٹیبلٹی لانے کے لیے یا نیشن بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے ڈیفیسٹ اتنے بڑھ گئے ہیں ویسٹرن ممالک کے کہ یہ مطلب یہ ایسے جنگ لڑنا جو دوسرے ملکوں کے بینیفٹ کے لیے ہے اب اتنا نظر نہیں آتا۔ تیسری چیز یہ ہے جو لیبیا کا جو ایکسپیرئنس رہا ہے جس میں ویسٹرن ممالکوں نے مدد کی، اب وہی لیڈر جو لیبیا میں آئے ان کے ہتھیار مالی چلے گئے، وہاں سے ہتھیار ٹیونیشیا چلے گئے، اور وہی ہتھیار اب سیریا اور عراق میں پہنچ گئے، تو پھر ہتھیار دینا اور کیا فائدہ۔ دیکھیے اب افغانستان کی فوج ہو یا عراق کی فوج ہو، ان کو ویسٹرن ممالکوں نے اتنی ہتھیار دیے لیکن وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں جہادیوں سے، اور دوسرا ویسٹرن ممالکوں کے ساتھ جب وہ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ان کو ہی مارتے ہیں۔ جو 5 امریکن سولجرز مارے گئے اس ہفتے وہ فرینڈلی فائر سے مارے گئے، طالبان نے نہیں مارا ان کو، تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں۔ مطلب دے ڈونٹ فائنڈ کہ عرب ملکوں میں اب کوئی ایسا پارٹنر ہے جس کے ساتھ امریکہ ڈیموکریسی یا اسٹیبلٹی یا ایکسٹریمزم کے خلاف جدوجہد کرے۔
عراق کی صورتحال پر یہ تھے مقتدر خان۔ دوسری طرف مصر کی ایک عدالت نے ملک کے مقبول ترین جمہوریت پسند کارکن اعلی عبد الفاتح کو 15 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبر، غزنفر حیدر کی زبانی۔
اعلی عبد الفتح نے سن 2011 میں حسنی مبارک کے خلاف انقلاب میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ سزا ایسے وقت سنائی گئی ہے جب 3 روز قبل ہی سابق فوجی سربراہ عبد الفتح السیسی نے بطور صدر عہدہ سنبھالا ہے۔ جولائی 2013 میں سابق صدر مرسی کی فوج کے ہاتھوں معزولی کے بعد حکام نے اسلامی اور سیکولر کارکنوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس کے دوران سینکڑوں کارکن ہلاک ہوئے اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اعلی عبد الفتح کو گزشتہ برس نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا جب وہ بغیر اجازت کیے جانے والے مظاہروں کے خلاف بنے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بدھ کو ان کی والدہ لیلا سعوف نے بی بی سی کو بتایا کہ اعلی عبد الفتح کو عدالت نے اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عبد الفتح اور ان کے وکلا عدالت کے باہر تھے، انہیں اندر ہی نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جج کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے کہ وہ ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنائے۔ ہم ایک ایسے مقدمے کی توقع کرتے ہیں جس میں استغاثہ اور گواہ دونوں بات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان اس فیصلے کو چیلنج کرے گا۔
اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں فوج کے سابق سربراہ نے نامزد سربراہ پر تنقید کی ہے۔ تفصیل شکیل اختر کی اس رپورٹ میں۔
سبکدوش جنرل وی کے سنگھ بھارت کی نئی کابینہ میں مرکزی وزیر ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل دلویر سنگھ سہاگ کو منموہن سنگھ کی سابقہ حکومت ملک کی فوج کا نیا سربراہ مقرر کر گئی ہے۔ جنرل سنگھ اور جنرل سہاگ کے اختلافات پرانے ہیں۔ چند دنوں قبل عدالت میں وزارت دفاع کی طرف سے ایک بیان حلفی داخل کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل سنگھ کی طرف سے فرضی انکاؤنٹر کرنے والوں اور تلاشی کے دوران سامان کی چوری کرنے والوں کی پشت پناہی کا جو الزام لگایا گیا تھا وہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ اس کے جواب میں کل جنرل سنگھ نے ایک ٹویٹ میں نامزد سربراہ کے خلاف اپنے الزامات کو دہرایا تھا۔ آج پارلیمنٹ میں اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے کانگریس کے سینئر رہنما آنند شرما نے جنرل سنگھ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا.
میکنگ دس سٹیٹمنٹ دی گورنمنٹ اوٹ ٹو ریموو دس منسٹر.
آنند شرما کہہ رہے تھے کہ جو بیان جنرل سنگھ نے دیا ہے اس کے بعد حکومت کو انہیں فوراً برطرف کر دینا چاہیے. وزیراعظم کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے, یہ قابل قبول نہیں ہے, وہ کابینہ کے وزیر نہیں رہ سکتے.
اگر تھوڑی بہت بھی دیانت داری بچی ہوگی تو جنرل وی کے سنگھ کو اپنے پد سے استعفی دینا چاہیے.
لیکن وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا کہ فوج کی تقریریوں کو سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے.
As far as the comments against one of the ministers is concerned, I would urge.
ارون جیٹلی کہہ رہے تھے کہ جہاں تک ایک متعلقہ وزیر کے بارے میں تبصرے کا سوال ہے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ سوال یہاں نہ اٹھایا جائے. جہاں تک حکومت کا سوال ہے, وہ جنرل سوہاگ کی تقریر کو حتمی تصور کرتی ہے اور وہ اس فیصلے پر قائم ہے. جنرل وی کے سنگھ اپنے سربراہی کے دوران یہ الزام لگایا تھا کہ دفاعی سودوں کی خریداری میں فوج کے بہت سے پرانے اور موجودہ اہلکار رشوت خوری میں مبتلا ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
ورلڈ کپ فٹ بال کے وارم اپ میچ میں پرتگال نے آئرلینڈ کو ایک کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا. کرسٹیانو رونالڈو جو انفٹ ہونے کے سبب گزشتہ 2 میچز نہیں کھیل سکے تھے, یہ میچ کھیلے. پرتگال کی ٹیم عالمی کپ کے گروپ جی میں ہے اور وہ اپنا پہلا میچ پیر کے روز جرمنی کے خلاف کھیلے گی. انگلینڈ کے ڈینی ویل بیک ٹریننگ کے دوران انفٹ ہو گئے ہیں اور ان کی فٹنس کے بارے میں صورتحال آج واضح ہوگی. انگلینڈ کا عالمی کپ میں پہلا میچ ہفتے کے روز اٹلی کے خلاف ہے. فیفا کے صدر بلاٹر ان دنوں انگلینڈ اور دیگر یورپین فٹ بال فیڈریشنز کی زبردست تنقید کی زد میں ہیں اور ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اگلی مدت کے لیے صدر کا الیکشن نہ لڑیں. واضح رہے کہ قطر پر عائد کیے جانے والے ان الزامات پر کہ اس نے ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے رشوت دی, بلاٹر نے ان الزامات کو نسلی تعصب پر مبنی قرار دیا تھا. انگلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر گریگ ڈائک کا کہنا ہے کہ قطر پر رشوت کے الزامات کے جواب میں بلاٹر کا رد عمل تشویش کا باعث ہے اور یہ رد عمل ناقابل قبول
ہے. ڈائک
کہہ رہے ہیں جو الزامات لگے ہیں ان کا نسلی امتیاز سے کوئی تعلق نہیں, ان کا تعلق کرپشن سے ہے اور فیفا سے ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان الزامات کی صحیح طریقے سے تحقیقات کی جائیں اور صحیح جواب دیا جائے. نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کنگسٹن میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے. تیسرے دن کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں پر 14 رنز بنائے تھے. اس طرح اسے مجموعی طور پر 260 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 262 رنز پر آؤٹ ہو گئی. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے لارڈز میں شروع ہو رہا ہے. ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے دونوں سیمی فائنلز جمعے کے روز کھیلے جائیں گے. عالمی چیمپئن آسٹریلیا کا مقابلہ ارجنٹائن سے اور ہالینڈ کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا.
ایران کے دارالحکومت تہران میں پولیس نے کیفے اور ہوٹلوں میں ورلڈ کپ کے میچ دکھانے پر پابندی عائد کر دی ہے. ایرانی نیوز ویب سائٹ افکار کے مطابق اس پابندی کا اطلاق ایران کے میچز پر بھی ہوگا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک کی زبانی. تازہ اطلاعات کے مطابق عراق کے شہر بغداد میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں حکام کے مطابق کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 45 افراد زخمی ہیں۔ ادھر عراق میں شدت پسندوں نے ملک کے دوسرے بڑے شہر تکریت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل موصل میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وہاں سے 500,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک خط میں دونوں ملکوں کے درمیان متنازع امور مل کر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے سینئر قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری گزشتہ رات کراچی میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے صاحبزادے نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے ان کے والد کی موت کی وجوہات معلوم کرنے کے بعد انہیں کوئٹہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سینئر بلوچ قوم پرست رہنما اور جدید مزاحمتی تحریک کے بانی نواب خیر بخش مری کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں بیرون ملک علاج کی اجازت نہ دے کر موت کی طرف دھکیلا گیا۔ نواب مری سیاست میں کئی سالوں سے غیر فعال تھے، لیکن ان کے مزاحمتی نظریے مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ ان کی میت کل کراچی سے کوئٹہ منتقل کی جائے گی، جہاں نماز جنازہ ادا ہوگی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
نواب خیر بخش مری کے انتقال کی خبر سننے کے بعد مری قبیلے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آج دوپہر کو کراچی میں واقع ان کے بیٹے چنگیز مری کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو گئی۔ یہ لوگ کراچی اور حب کے علاوہ اندرون سندھ سے بھی آئے تھے۔
وہ بس قوم کے لیے کرتا تھا، اس لیے بلوچ قوم کے لیے کرتا تھا، بہت اچھا کرتا تھا۔ باقی بھی سردار لوگ ہیں، لیکن ہمارا نواب بہت اچھا تھا
کہ اس نے پورا بلوچستان کے لیے کئی سالوں میں قربانی دیا، جیل میں رہے ہیں، پہاڑوں میں تکلیف کاٹے ہیں اور اپنا سر نہیں جھکا اس نے،
اور واحد لیڈر تھے اے این پی میں رہ کے جنہوں نے 73 کے آئین پہ سائن نہیں کی۔ بولا یہ قوموں کے لیے یہ موت ہے۔
نواب خیر بخش مری کو جمعرات کو ایک نجی ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ گزشتہ شب انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے مہران مری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نواب مری کے بیرون ملک علاج میں ہر ممکنہ رکاوٹ ڈالی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نواب اکبر بکٹی کو بموں سے مارا گیا، جبکہ نواب مری کو وقت اور دواؤں سے ہلاک کیا گیا۔ مارکس وادی نظریے کے پیروکار نواب خیر بخش مری نیشنل عوامی پارٹی بلوچستان کے صدر رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین کی حمایت نہ کرنے پر انہیں گرفتار کرایا۔ رہائی کے بعد وہ افغانستان چلے گئے۔ اب ان کی سیاست مزاحمتی رنگ اختیار کر چکی تھی۔ جب افغانستان میں مجاہدین نے قدم جمائے تو نواب مری وطن واپس آ گئے۔ وہ ان چند بلوچ سیاستدانوں میں سے ایک تھے جسے اسٹیبلشمنٹ کی مراد بھی معروف نہیں کر سکیں۔ نواب مری کے نظریے کے وارث بالاچ مری سمجھے جاتے تھے، جو 2007 میں ایک پرسرار کاروائی میں ہلاک ہو گئے۔ میری اسی حوالے سے ان سے آخری بار ملاقات ہوئی تھی۔
میں اس واقعہ کو روایتی طور پہ کہ آؤ بالاچ کے فوت ہونے کی وہ رسم ادا کریں، وہ تو وہ جانے کے نہیں، میری رائے نہیں ہے۔ باقی مریوں کو کئی دفعہ کہا ہے، بلوچوں سے یہ ذکر کیا ہے، مالک ہیں بلوچستان کے اور مؤثر ذریعوں میں عام سٹرگل ہے۔
نواب خیر بخش مری بلوچستان کی جدید مزاحمتی تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ زندگی میں وہ ایک سوچ تھے، اب نظریہ بن چکے ہیں۔ ان کی موت کے بعد بلوچستان کی سیاست اور مزاحمت کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا شاہد ہی کسی کو اندازہ ہو۔ نواب مری کے بڑے فرزند چنگیز مری مسلم لیگ کے رہنما اور صوبائی وزیر ہیں، جبکہ دیگر بھائی پارلیمانی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، بلکہ نواب مری کی مزاحمتی تحریک کے پیروکار ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی سیاست پر خیر بخش مری کا کیا رول رہا۔ سنیے صحافی شیرین جنبش کی تحریر ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
پاکستان کے قیام پر اس کے ساتھ قلات ریاست کے متنازع الحاق کے بعد چار شخصیتوں نے بلوچ سیاست کو نظریاتی اور مزاحمتی سمتیں دیں۔ ان میں غوث بخش بزنجو، نواب اکبر خان بکٹی، عطاء اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری شامل ہیں۔ اپنی شخصیت، نظریات اور حکمت عملی کے لحاظ سے نواب خیر بخش مری بہت مختلف تھے۔ وہ مہم جو تھے، نیشنل عوامی پارٹی سے منسلک رہنے کے باوجود پارٹی کی سیاست نہیں کی۔ ایسی پارٹی جو پاکستان میں جمہوری سیاست پر یقین رکھتی تھی کے ساتھ وابستہ تو رہے، مگر عملاً آزاد بلوچستان کی جدوجہد کا حصہ تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تو نیشنل عوامی پارٹی کو صوبہ خیبر پختونخوا، جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اور بلوچستان میں گورنر کے عہدے دینے کا معاہدہ ہوا، غوث بخش بزنجو نے خیر بخش مری کو گورنر بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا. وجہ یہی تھی کہ وہ شروع سے ہی پاکستانی ریاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. نواب خیر بخش مری 70 کی دہائی میں بلوچوں کی مسلح جدوجہد کے معماروں میں سے تھے. بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی اور تمام قائدین کو گرفتار کر کے حیدرآباد جیل میں ڈال دیا. ان میں نواب خیر بخش مری بھی شامل تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے بینظیر بھٹو کو اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ اگر کبھی نواب خیر بخش مری سے ملاقات ہو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا, ان سے کہنا کہ میں مجبور تھا. 2007 میں جب بینظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد پاکستان لوٹیں تو نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاج مری کی فاتحہ پڑھنے ان کے ہاں گئیں. اس موقع پر جنرل پرویز مشرف کی آمریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بینظیر بھٹو نے کہا کہ مری صاحب, ایسا ظلم آمریتوں میں ہوتا ہے. نواب خیر بخش مری نے تنزیہ جواب دیا کہ ہاں, آپ کے والد کے دور میں بھی یہی ہوا تھا. نواب خیر بخش مری سیاست اور نظریے میں جتنے سخت گیر تھے, میل ملاپ اور گفتگو میں اتنے ہی نرم جو تھے. ہر جملے کو تول کر ادا کرتے تھے. اصلاحات کا استعمال سوچ سمجھ کر کرتے تھے تاکہ سیاسی معنی بدل نہ جائیں. اسی لیے طویل عرصے تک صحافیوں سے نہ ملے, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ صحافی ان کی باتوں کے اصلی معنوں کو سمجھ نہیں پاتے. سخت گیر سوچ رکھنے والے شخص جانے جاتے تھے, لیکن بات کرتے وقت انتہائی نرم لہجے میں بولتے تھے. گفتگو میں قطعیت نہیں تھی. بات کا آغاز ان جملوں سے کرتے تھے, میرے خیال میں, شاید میں غلط ہوں, میں سمجھتا ہوں اگر میری بات درست ہو تو. غوث بخش بزنجو, نواب اکبر خان بگٹی اور عطا اللہ منگل کے ساتھ طویل عرصے تک اس بات پر اختلاف رہا کہ انہیں آزاد بلوچستان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, جس کا بہترین راستہ مسلح جدوجہد ہے. اسی لیے جب نواب اکبر بگٹی کو ہلاک کیا گیا اور بی بی سی نے نواب خیر بخش مری سے ان کا رد عمل جاننا چاہا تو لہجے میں ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ شاید اکبر خان کے فکری ارتقاء کا مسئلہ تھا. مانی یہ کہ نواب اکبر بگٹی آخری عمر میں یہ بات سمجھے کہ مسلح جدوجہد آخری راستہ ہے. آج بلوچستان میں جو مسلح جدوجہد جاری ہے, اس کی نظریاتی بنیاد نواب خیر بخش مری نے ڈالی. نواب خیر بخش مری کی سیاست تنقید کی زد میں رہی. ان کے اپنے بیٹے بالاج مری میدان جنگ میں لڑے اور مرے, لیکن مسلح جدوجہد کے معمار اور دائی ہونے کے باوجود خیر بخش مری کبھی بھی خود نہیں لڑے. انہوں نے مریوں کو گولی چلانے کی ترغیب تو دی, لیکن قلم چلانے کی نہیں. ایک مارکسسٹ ہوتے ہوئے بھی مراعات یافتہ زندگی گزاری. نواب خیر بخش مری کی فکری اور نظریاتی جنگ کی قیمت انہوں نے خود کم, مگر ان کے قبیلوں اور ہم فکر ساتھیوں نے زیادہ ادا کی. وہ بیک وقت مارکسسٹ بھی تھے, جو بین الاقوامی ہوتا ہے, بلوچ قوم پرست بھی, جو محض قومی ہوتا ہے, قبائلی بھی, اور ایک لحاظ سے ریسسٹ یعنی نسل پرست بھی. اپنے ہم طبقہ پنجابیوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ چار صلاحیتیں ان کی شخصیت میں گھل مل گئی تھیں, جس کے نتیجے میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئیں. ان تمام تضادات کے باوجود حقیقت یہ بھی ہے کہ نواب خیر بخش مری وفات تو پا گئے ہیں, لیکن ان کا فکری اور نظریاتی ایندھن شاید بلوچ گریلوں کو طویل عرصے تک توانائی بخشے گا.
یہ تھے ظہیر الدین پاپر. خیر بخش مری کی زندگی پر نظر ڈالنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی صدیق بلوچ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خیر بخش مری کا کیا کردار تھا, جبکہ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ مسلح تحریک, تشدد اور ریاست کے خلاف جنگ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس بارے میں صدیق بلوچ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں, بنیادی طور پر وہ مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے تھے, پارلیمنٹری پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے تھے, اور وہ انہوں نے اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ میں مسلح جدوجہد بلوچستان کی آزادی کے لیے کر رہا ہوں. ان کا صاف اور واضح تھا, اس میں کوئی دو ویو نہیں تھے ان کے, اور صاف اور واضح تھا. واحد آدمی تھا جو علل اعلان یہ کہتا تھا کہ میں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا, میرا رائٹ ہے کہ میں جو ہے مسلح جدوجہد کروں اور اپنے وطن کو آزاد کروں, میرا پاکستان کے پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی,
تو جس دور میں انہوں نے سیاست کی, اس پرانی نسل کے تمام سیاستدان اب ختم ہو چکے ہیں. آج کل کے سیاستدانوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو کیا تصویر نکلتی ہے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ تو ملیٹنٹ اسٹرگل کے آدمی تھے, اصول کے آدمی تھے. وہ ساری زندگی ایک ہی اپنے پوائنٹ پر کھڑے رہے. بہت سارے فیصلے جو ہے اس نے کیے ہیں اور اپنے طور پر کیے ہیں, کسی سے مشورہ نہیں کیا. پھر ہر چیز کو اپنے پاس ہی اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا. اپنے ویوز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. البتہ صرف یہ اعلانیہ کہتا تھا کہ جی مسلح جدوجہد کرنی چاہیے, ملک کو آزاد کرنا چاہیے, یہ ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ ہے, اس لیے ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جی ہم آزادی لیں. ابھی موجودہ صورتحال میں لیڈر تو میں نہیں جانتا. اب یہاں تو بلوچستان میں یہ روایت ہے کہ جتنے بھی بلوچ لیڈر پکڑے گئے آج وہ ان کو وزیروں کو چھوڑیں, تو وہ سب سیاسی بنیاد پر کانسٹیٹیوشنل ایشوز, ون ایئر توڑو, 76 کا آئین نہیں مانتے, 62 کا آئین نہیں مانتے, 56 کا آئین نہیں مانتے.
تو جو موجودہ بلوچستان کی صورتحال ہے بہت رنجش پائی جاتی ہے وہاں حکومت کے خلاف, ان لوگوں کا ان کے انتقال پر کیا رد عمل ہے؟
دیکھیے وہ اپنے رائٹ پہ بہت بڑے آدمی تھے, نمبر ون وہ تسلسل کے ساتھ اپنے ویوز کے ساتھ ڈٹے رہے, اور انہوں نے 73 میں یہ پالیٹکس چھوڑ دی تھی پارلیمنٹری پارٹی کی, پارلیمنٹری پارٹکس, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ ملیٹنٹ سیاست کر رہے تھے. تو اس میں جو ہے وہ بعض لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں, بعض لوگ اس سے ڈس ایگری تھے. اس کے اپنے کلیگ سردار عطا اللہ مینگل, غوث بخش بزن جو اور اکبر بگٹی وغیرہ جو ہے ان سے ایگری نہیں کرتے تھے, ان سے الگ تلگ اس لیے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے پارلیمانی جدوجہد سے ہم اپنے حقوق پاکستان کے اندر ود ان دا فریم ورک کا پاکستان حاصل کریں گے, ان کا ویو الگ تھا.
تو ان کے بڑے بیٹے جو سردار بھی بنیں گے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے والد کی خیر بخش مری کی جو جدوجہد ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا وہ اس کو جاری رکھ سکیں گے؟
نہیں جی, پول اپارٹ, یہ بالکل مخالف سمت میں ہے.
تو قبیلے کے اندر اس بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟
وہ مختلف رائے ہے, قبیلہ ڈیوائیڈڈ ہے, بہت بڑا قبیلہ ہے, 4-5 لاکھ آدمی پر لوگ ہیں اس قبیلے میں, سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں, پنجاب میں ہیں, کراچی میں ہیں, دبئی میں ہیں, ہر طرف افغانستان میں ہیں, بہت بڑا قبیلہ ہے. تو اس میں وہ بہرحال ایک تو یہ ہے نا ٹرائبل کی وراثت جو ہے بڑے بیٹے کو ملتی ہے, وہ صرف روایت کے طور پر ملے گی, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی جانے کے بعد کس کے پاس ہوگی قبیلے کی؟
قبیلے کی پولیٹیکل لیڈرشپ تو دوسرے لوگ بہت سارے کنٹینڈر, اب دیکھیں ٹرائبل نظام تو ٹوٹ چکا ہے, اس کا جو ہے تیا پانچا ہو چکا ہے, بالکل کوئی اس کو تسلیم کرتا نہیں ہے, ٹرائبل سسٹم تو پریکٹیکلی وجود میں نہیں رکھتا, وہ نام کا سردار ہوگا بس.
یہ تھے سینئر صحافی صدیق بلوچ. نواب خیر بخش مری کی سیاسی فکر کی ترجمان تنظیم بلوچ نیشنل وائس نے کہا کہ نواب خیر بخش مری نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں اپنے فکری سیاسی ساتھیوں کے درمیان دفن کیا جائے. یہ بات تنظیم کے ایک ترجمان ندیم بلوچ نے فون پر بی بی سی کو بتائی. اس حوالے سے نواب زادہ خیربیار مری کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
قائد تحریک نواب مری کی قربانیاں جدوجہد تحریک میں عملی کردار صرف بلوچ قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں قومی آزادی کی جدوجہد کرنے والی مظلوم وزیر تسلط اقوام کے لیے سمبولک کی حیثیت رکھتی ہے. بی این وی سمیت بلوچ قوم نواب صاحب کی قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بلوچ رہنما خیربیار مری کی اس اعلان کی مکمل حمایت کرتی ہے کہ قائد تحریک کی جسد خاکی کو شہداء بلوچستان کے قبرستان نیوکان کوئٹہ میں دفن کیا جائے. ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ انہیں اپنے نظریاتی دوست جو شہید کیے گئے انہیں بھی وہاں ان کے ساتھ دفن کیا جائے.
یہ تھے نیشنل وائس کے ترجمان ندیم بلوچ. پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں سابق سیاستدان اور بلوچستان میں مری قبیلے کے سربراہ نواب خیر بخش مری کی وفات پر دعائے مغفرت تو ضرور ہوئی. وزیر اعظم اور دیگر وفاقی وزراء اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرف سے نواب خیر بخش مری کی وفات پر تعزیتی پیغام ضرور آئے, لیکن کسی بھی رکن پارلیمنٹ نے ان کی سیاسی زندگی یا ان کے سیاسی طرز عمل پر بات کرنا تک بھی گوارا نہیں کی. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے نواب خیر بخش مری کی وفات کا ذکر کیا, جس کے بعد ایوان میں ان کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی کی گئی. اس کے بعد ایک بھی رکن قومی اسمبلی نواب خیر بخش مری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایوان میں کھڑا نہیں ہوا. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی صورتحال قومی اسمبلی سے مختلف نہیں تھی, حالانکہ وہاں پر مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ایسے سیاستدان بھی موجود تھے جنہوں نے سن 1970 اور 80 کی دہائی میں نواب خیر بخش مری کے ساتھ مل کر مختلف تحریک میں حصہ بھی لیا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو نے میر خیر بخش مری کی وفات پر افسوس کا اظہار تو ضرور کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مری قبیلے کی نئی قیادت کی وجہ سے اس قبیلے میں شدت پسندی کے رجحان میں کمی آئے گی۔
میں یہ نہیں سمجھتا کہ کم ہو جائے گا، مگر یہ کہ جب اس طرح کا جب سردار یا نواب خیر بخش مری تھا، اس کے مقابلے جو ملٹنسی پہ بلیو کرتا ہے اور اسی طرح کا سردار ایک ایسا آدمی بن جاتا ہے جس کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، تو اس ٹرائب کے اندر ضرور اس کا فرق پڑے گا۔
سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ نواب خیر بخش مری کئی سالوں سے عملی سیاست سے باہر تھے اور وہ اپنے بیٹے حیر بیار مری کی ملک دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے وفات پانے سے کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی فرق پڑے گا۔ وہ ان کے جو بچے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ دو بچے ان کے سیاست میں بھی ہیں، لیکن وہ مثبت کردار کے ساتھ سیاست میں عمل ادا کر رہے ہیں۔
حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سینٹر ظفر علی شاہ کا کہنا تھا کہ نواب خیر بخش مری کی وفات کی وجہ سے ملک کی سیاست پر کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا۔
نو ڈاؤٹ ہی واز اے ویٹرن پولیٹیشین، اچھے تھے، اچھے انسان تھے، اچھے پولیٹیشین تھے، تو اور اب جن حالات میں ان کی وفات ہوئی ہے، جس عمر میں ہوئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ سٹیٹس کو ہی ہوگا، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی کوئی تبدیلی آئے گی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان نواب خیر بخش مری کی سیاست پر ایوان میں اس لیے بات کرنے سے گریزاں تھے کیونکہ ان کا بیٹا حیر بیار مری ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف بلوچستان لبریشن آرمی کے کرتا دھرتا ہیں، اور فوج اور خفیہ ادارے اس تنظیم کے خلاف بلوچستان میں برسرے پیکار ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
خیر بخش مری کی شخصیت اور سیاست پر ہمارے ساتھی عامر احمد خان نے سینئر صحافی راشد رحمان سے بات کی جو 70 کی دہائی میں خیر بخش مری کی تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ عامر احمد خان نے ان سے پوچھا کہ خیر بخش مری سے ان کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی۔
میری پہلی ملاقات ان سے 1972 میں ہوئی، جبکہ ہم لوگ کچھ ان کی مدد کر رہے تھے بلوچستان میں۔ 1971 کا آخر تھا یا 1972 کا شروع، اب مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں ہے۔
جی جی،
کراچی میں ہی ملاقات ہوئی اور بہت ہی امپریسو قسم کے انسان لگے، بہت کم گو، خاموش، بہت غور سے بات سننے والے، اور جب بات کرتے تھے تو پھر سب چپ ہو جاتا۔
تو راشد صاحب، آپ اس زمانے میں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے واپس گئے، وہ ایک قبائلی سردار میں سیاسی طور پر ایسی کیا کشش نظر آئی؟
دیکھیے، وہ قبائلی سردار ضرور تھے، اس لیے کہ ان کی پیدائش اس گھرانے میں ہوئی جو سردار خیل ہے مری قبیلے کا۔
جی،
لیکن سوچ کے لحاظ سے اور سیاسی بصیرت کے لحاظ سے وہ بہت ہی جدید سوچ کے مالک تھے۔
اچھا،
تاکہ وہ اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے، اور ان سے گفتگو میں بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ کوئی تنگ نظر قوم پرست نہیں تھے، بہت وسیع سوچ رکھتے تھے۔ لیکن ایک ضرور بات کہتا چلوں،
جی جی،
کہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے جو قوم پرست ہیں ان کے مسائل کو اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب تھا۔
اچھا،
اور ہم نے ان کو اس ڈبے میں بند کر دیا کہ یہ تو بہت ہی تنگ نظر لوگ ہیں اور قوم پرست ہیں، اور ان سے تو کوئی آگے معاملہ جو ہے بڑھانا کرنا جو ہے ناممکن ہے۔ ہاں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید ایسا ہوا بھی، تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان نے ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس کی شاید ایک وقت میں ہمیں بھی توقع تھی، ہو سکتا ہے کسی حد تک انہیں بھی تھی۔
آپ نے کہا کہ وہ تنگ نظری اس وقت آپ کو ان میں نہیں نظر آئی، تو کیا نظریاتی طور پہ ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ آپ کو کیا لگا؟ آپ نوجوان تھے اس وقت، ابھی ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے گئے تھے، تو جب آپ ان سے ملے، سیاست کی بات ہوئی، کیا لگا آپ کو؟
دیکھیے، وہ زمانہ ایسا تھا
1960 کی جو دہائی ہے اور 1970 کی بھی تقریباً دہائی جو ہے
جی جی,
اس میں دنیا بھر میں نوجوان جو تھے وہ نہ صرف بغاوت کر رہے تھے بلکہ انقلاب کا نعرہ جو تھا وہ ہر ایک کے لب پہ تھا,
ٹھیک,
ہمارے لب پر بھی تھا. ہم بھی جب باہر سے پڑھ کر آئے, دنیا کے افراد اپنے ساتھ لے کر آئے, ویت نام کی جنگ چل رہی تھی, بہت دنیا میں ہلچل تھی اور یہ امید ابھر رہی تھی کہ شاید لاطینی امریکہ, افریقہ اور ایشیا میں اب انقلاب آنے کو ہے. ایسا ہوا نہیں, وہ تاریخ کا ایک ہمارے ساتھ مذاق سمجھیے, لیکن بہرحال اس ہم آہنگی کو ہم نے پایا نواز صاحب کی گفتگو میں, ان کے رویے میں, جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بلوچ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنایا, اپنا ساتھی سمجھا. اور بعد میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سال گزرنے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی, یہ بات ہے 2008 کی, اس وقت میں دا پوسٹ ایڈٹ کر رہا تھا اور میں ان کی طرف گیا تعزیت کرنے, چونکہ ان کا بیٹا مارا گیا تھا بالاچ مری.
جی بالکل.
تو بلوچ روایت کے مطابق اگر میت سامنے نہ ہو تو افسوس کرنا ناممکن ہے,
اچھا
نہیں سمجھا جاتا. تو بڑے طریقے سے اور آہستگی سے ذکر خیر کرنے کی کوشش کی کہ یہ سننے میں آئی ہے خبر, میت تو نہیں ہے, لیکن بہرحال سوچا کہ آپ سے ملا جائے اور آپ سے اظہار ہمدردی کیا جائے. پھر ہماری گفتگو چلی کو 2-2.5 گھنٹے.
اچھا.
اور میں جب اٹھ کر آیا تو انہوں نے پیچھے سے پیغام بھیجا کہ ان سے کہیں میرا انٹرویو کریں, وہ انٹرویو نہیں دیا کرتے تھے, شاید آپ کو معلوم ہو.
جی 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 بالکل.
کچھ اعتماد ابھی بھی ان میں باقی تھا گفتگو کے بعد. پھر میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور وہ چھپا دی دا پوسٹ میں, 2008 فروری 15 کا شاید یہ واقعہ ہے.
تو ذرا واپس تاریخ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر میں آپ کو واپس لے کے چلوں راشد رحمان صاحب, تو خود تو وہ میدان جنگ میں نہیں رہتے تھے, تو میدان جنگ میں جو لوگ تھے, جو جنگجو لڑکے تھے, نوجوان تھے سب کے سب, کیسے وہ ان کی قیادت, کیسے ان کی رہنمائی کرتے تھے؟
میں سمجھتا ہوں کہ نواز صاحب کی شخصیت ایسی تھی اور ان کے لیے جس طرح سے ہم نے محبت پائی فیلڈ کے کمانڈرز میں بھی
جی,
اور جو لڑنے والے تھے گریلاز تھے ان میں بھی, اتنا رسپیکٹ شاید ہی کوئی لیڈر میرا خیال ہے کمانڈ کرتا ہو جتنا ہم نے پایا اور دیکھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ہی نرم طبیعت, کبھی اونچی آواز سے نہیں بولنا,
اچھا,
بات سننا, کوشش کرنا دلیل سے لوگوں کو آمادہ کیا جائے. ایک تو قبائلی جو کلچر ہے اس میں آپ اس طرح سے باوجود سردار ہونے کے دھونس دپٹ سے کام نہیں چلا سکتے.
ٹھیک.
جس سردار نے بھی اس کی کوشش کی ہے تاریخ بتاتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا.
بالکل.
تو وہ ایک کلچر ہے جس میں ایک پہلو جمہوریت کا بھی ہے, اور انسان چاہے قبیلے کا حصہ کیوں نہ ہو, اس کے کچھ حقوق جو ہیں وہ ایک روایتی طور پر برقرار ہیں اس سسٹم میں. اس لیے سردار ہو یا نہ ہو اس کو بھی بڑے طریقے سے اور عزت سے بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ جھگڑا ہو جائے. آپ نے کہا کہ وہ جنگ میں نہیں اترے, اس کی ایک وجہ ہے.
اچھا.
1960 کی دہائی میں جب ایوب خان کے خلاف جنگ چلی, یہ تقریباً مری علاقے میں 1962 کا واقعہ ہے,
ٹھیک,
اس سے پہلے جالوان میں نوروز خان صاحب کی بغاوت ہوئی, ان کو قرآن پر قسم دلا کر بلایا گیا اور پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کے بھتیجے اور بیٹوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور وہ خود جیل میں مر گئے. اس کے بعد یہ بغاوت جب ہوئی تو نواب صاحب کو جیل بھیجا گیا.
اچھا.
اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ وہ جیل میں ہی انہوں نے بہت سا وقت کاٹا. اور مجھے یاد ہے کہ 1970 میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو سننے میں آیا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے جیل نہیں جانا.
یہ تھے عامر احمد خان جو بات کر رہے تھے سینئر صحافی راشد رحمان سے. خیر بخش مری کی زندگی پر رپورٹ اور ان کی سیاسی زندگی پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ سن اور پڑھ سکتے ہیں. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. ہندوستان میں ویسے تو کئی بڑے بڑے اخبار روز ہی چھپتے ہیں, اخباروں کا چھپنا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ایک اخبار ایسا بھی ہے جو 3 مہینے میں صرف ایک مرتبہ چھپتا ہے. اخبار کا نام ہے بالک نامہ, اور یہ ان انتہائی غریب بچوں کی محنت سے شائع ہوتا ہے جو یا تو سڑکوں پر ہی زندگی گزارتے ہیں یا جنہیں مفلسی کی وجہ سے بہت کم عمر میں کام کرنا پڑتا ہے. بالک نامہ اور اس کے غیر معمولی صحافیوں کی کہانی کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
सबसे पहले तो ये है कि जो बालकनामा अभी हमारा जून में निकलेगा ही, इतनी गर्मियां हो रही हैं, इतनी सारी पॉलिसी हैं।
ये बालकनामा के मुदीरों और सहाफियों की मरकजी टीम है।
लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनकी कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो उन लड़कियों
इदारती मुशीर शन्नू की उम्र 18 साल है, उनकी साथी 16 साल की चांदनी एडिटर है, सबसे छोटा रिपोर्टर सिर्फ 8 साल का है, लेकिन दिल्ली शदीद गर्मी की गिरफ्त में है, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं पहुंच सका, जहां अखबार के अगले शुमारे को हतमी शक्ल दी जा रही है।
हम बच्चे तक पहुंचा देते हैं, तो इस बार जो मोदी जी खड़े हुए थे तो हमने उनके बारे में भी बताया कि आप भी आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि मोदी जी वो भी आपकी ही तरह थे, वो भी जैसे आप चाय बेच रहे हैं वो भी बेचते थे, आज देखो वो कहां।
शन्नू ने मुझे बताया कि अपना अलग अखबार निकालने की जरूरत इन लोगों ने क्यों महसूस की।
क्योंकि उनकी न्यूज किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया में नहीं आती है, नहीं उनके बारे में कोई सोचता है, नहीं समझता है, ना ही उनको देख पाता है कि वो बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम अपना न्यूज़पेपर खुद लिखेंगे और उसे खुद ही रिपोर्ट करेंगे, खुद ही एडिट करेंगे, इसीलिए ये ज़रूरी था कि बच्चे अपना खुद का पेपर निकालें और खुद ही उसको स्टोरी लिखें।
ये बच्चे बढ़ते कदम नाम के एक गैर सरकारी इदारे से वाबस्ता हैं, लेकिन अखबार में क्या छपेगा और कहाँ ये खुद ही तय करते हैं। उनकी टीमें कई शहरों में फैली हुई हैं।
हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि फाइनली कि हमें क्या निकालना है न्यूज़, लेकिन हमें बच्चे बताते हैं उनको क्या चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं वो क्या क्या फेसिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम उनको ही पता है, तो वो जो भी लिखना चाहते हैं।
अखबार की मुदीर चांदनी की उम्र भले ही सिर्फ 16 साल हो, लेकिन वो एक तवील और मुश्किल सफर तय करके यहाँ तक पहुँची है।
मैं जब छोटी सी थी, क्योंकि मैंने 5 वर्ष की थी जब से ही मैंने बाल मजदूरी करना शुरू किया था, और वैसे मैंने बहुत सारी जगहों पर काम किया, मैंने कोठियों में काम किया, मैंने क्या कहते हैं मार्केट के अंदर मैंने काम किया, मैंने फूल बेके, मैंने क्या कहते हैं कबाड़ा छूना, और मैंने दुकान लगाई भुट्टे की, मैंने बहुत जगह मैंने काम किया। और
5 साल की थी आप, तो क्या करते थे?
जब मैं मतलब पापा के साथ बाहर जाती थी, जो कि खेल तमाशा करते थे उनके साथ जाती थी।
इस सहमाही अखबार के पिछले शुमारे पर नजर डालें तो इसमें हर खबर महरूमी का शिकार इन बच्चों की तमन्नाओं और आरजुओं के बारे में है, और चांदनी कहती हैं कि वो ऐसी खबरों को ज्यादा तरजीह देती हैं जिनसे सड़क पर रहने वाले इन बच्चों का हौसला बुलंद रहे।
तो अब जब से आप बालकनामा के साथ काम कर रही हैं, या चेतना के साथ, या बढ़ते कदम के साथ, तो उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है, क्या बदलाव क्या आया है लाइफ में?
मेरे अंदर लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ गया, क्योंकि मैं जब छोटी सी थी और जब इस संस्था से, इस संगठन से नहीं जुड़ी थी, तो कोई भी कुछ बोल कर चला जाता था, डांट के चला जाता था, या फिर पुलिस वाले ने काफ़ी मतलब मुझे एक दिन पकड़ के बंदी कर दिया था पुलिस वालों ने, और मैं बहुत डरती थी उनसे, तो मैं पहले ऐसी थी। और जब मैं संगठन से जुड़ी और जब मुझे पता चला कि कोई भी पुलिस वाला ऐसे आपको अंदर नहीं बंद कर सकता, और आपके अधिकार ये हैं, कोई आपसे बिगर फालतू में तू तड़ाक से या फिर मारपीट से नहीं कर सकता आपके साथ, फिर जब मुझे ये पता चला तो मैंने काफ़ी अच्छे काम किए, और मेरे अंदर एक ऐसा बदलाव आया कि मैं खुद जाकर थाने के अंदर मैंने कुछ बच्चों को छुटवाया और उन पुलिस वालों से कहा कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि बच्चों को अंदर पकड़ के डाल दें।
नामा निगार विकास के वालिद ट्रक चलाते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उनका काम छूट गया। विकास ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया और फिर दोस्तों की सोहबत में उन्हें नशे की आदत पड़ गई। अब वो नशे की आदत से आजाद है और दूसरे बच्चों की मदद करते हैं।
दिल्ली से ये थे हमारे साथी सुहेल हलीम। हुंजा के अलतत गांव में खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए अपनी नौयत का एक मुनफरिद मंसूबा शुरू किया गया है। शकम नामी इस प्रोजेक्ट के तहत खवातीन को फर्नीचर, खिलौने और दूसरी मसनूआत बनाने की तरबियत दी जाती है। इस बारे में तस्वीरी जमीमा आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर देख सकते हैं। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। सैरबीन की आज की एडिटर थीं अंबर खैरी और प्रोड्यूसर थीं नुसरत जहाँ। इस वक्त हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर इस वक्त हेडलाइन है कि कराची हमले के बाद बाहर की क्रिकेट टीमों का आना मशकूक। आयरलैंड के क्रिकेट हुकाम ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी मिलने की सूरत में इस साल सितंबर में 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने में दिलचस्पी जाहिर की थी, لیکن کراچی ایئرپورٹ پر حملے نے اس دورے کے امکانات فی الحال ختم کر دیے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری مین سٹوری ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ آج کے اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے اسٹوئرٹ ولی نے، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
عراق میں شدت پسندوں نے ملک کے دوسرے بڑے شہر تکریت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل موصل میں قبضے کے بعد وہاں سے 500,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ ادھر عراق کے ہی شہر بغداد میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں حکام کے مطابق کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک خط میں دونوں ملکوں کے درمیان متنازع امور مل کر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے سینئر قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کراچی میں گزشتہ رات طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین کے مقام کا فیصلہ کل ہوگا۔ بھارت میں پولیس کا کہنا ہے کہ شمالی ریاست اتر پردیش کے ایک گاؤں اور میں ایک خاتون کی لاش درخت سے لٹکتی پائی گئی ہے، تاحال اس کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔